الحمد لله الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد قال الله تبارك وتعالى اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايتها النفس المطمئنه ارجعي الى ربك راضيه مرضيه فادخلي في عبادي وادخلي جنتي صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم بہت ہی احترام عزت اور اکرام کے لائق بزرگ ہو عزیز دوستو انبیاء کرام کے ذریعے سے جو ہدایت بنو انسان کو دی گئی ہے وہ یہ ہے کہ اس زندگی کا مقصد ہے جنت کی تیاری. ہماری اصل منزل ہے جنت, جہاں کی زندگی دائمی ہوگی. جنت میں انسان کو اللہ پاک کے ساتھ رہنا ہے, اس وجہ سے جنت میں جانے کے لیے اونچا کردار چاہیے, اعلیٰ اخلاق چاہیے, اعلیٰ صفات چاہیے. انہی اخلاق اور صفات کو پیدا کرنے کے پورے طریقے کا نام اسلام ہے کہ ہم زندگی کی اپنی ضروریات اور زندگی کے اپنے فرائض اس طرح سے نمٹائے ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی کی روشنی میں, کہ دنیا کے بھی سب کام بہتر انداز میں پورے ہوں اور پھر وہ صفتیں پیدا ہوں کہ آدمی جنت میں اللہ کے ساتھ رہ سکے. یہ ہے دین اسلام کا خلاصہ. تو صفات پیدا کرنا یہ ہماری اصل محنت ہے, یہی ہماری دولت ہے, آمدنی ہے. ہر مومن کو رات دن اسی کی فکر ہونی چاہیے. تو جو صفات انسان کو اپنے اندر پیدا کرنی ہے اس میں سے ایک اہم صفت ہے اللہ سے راضی برضا رہنا, ہر وقت اللہ سے دل و جان سے راضی رہنا اور اللہ کو راضی کرنے کی دھن میں لگے رہنا. یہ مومن کی خاص صفت ہے. جب اللہ تعالی جنتی نفس کو اپنی طرف بلا رہے ہیں تو الفاظ کیا ہیں اس کے, یا ایتہا النفس المطمئنہ, اے مطمئن جان میرے بندے تو میرے سے اطمینان میں تھا, کوئی شکایت تیرے دل میں نہیں تھی, کوئی شکوہ تیرے اندر نہیں تھا, میری ذات سے تو مطمئن تھا, میری ربوبیت سے جس انداز سے میں عالم کو چلا رہا تھا اس سے تو مطمئن تھا, تیرے ساتھ جو میرے معاملات چل رہے تھے تو اس سے مطمئن تھا, میں نے جو تجھے دین اور شریعت دی تو اس سے مطمئن تھا. تو اے مطمئن جان ارجعی الی ربک, اپنے پروردگار کی طرف اب لوٹاؤ, اب تمہارا کام پورا ہو گیا, اطمینان والی زندگی تم نے گزاری, اب لوٹاؤ اپنے ربک. کس حال میں؟ راضیتم مرضیہ, تم اللہ سے راضی ہو, اللہ تم سے راضی ہے, یہ کیفیت تمہاری ہو گئی, اب آ جاؤ جنت میں. ظاہر ہے جنت اللہ سے مطمئن رہنے والوں کی جگہ ہے, اللہ کے باغیوں کی جگہ تو نہیں. دل میں اللہ سے شکایتیں ہیں, اللہ کے نظام سے, اللہ کے طریقے سے آدمی اندر اندر کڑ رہا ہے اس پر, ایسا آدمی تھوڑی جنت میں جائے گا. اس کی طبیعت میں اللہ کے پورے نظام سے اطمینان ہے, وہی جائے گا. تو یہ دھن ہمارے اوپر طاری ہو جائے, میں اللہ کو راضی کروں اور اللہ سے راضی رہوں, یہ ایک بہترین صفت ہے, خاص صفت ہے. تربیت کا جو نظام بنایا ہے اللہ والوں نے اور مربی حضرات نے, اس میں ایک لازمی صفت ہے یہ اللہ سے راضی رہنے کی صفت. ایک حدیث شریف ہے جس میں حضور نے اپنے پوری زندگی کے طریقے کو 13 چھوٹے چھوٹے مختصر جملوں میں بیان فرمایا. اس میں سے ایک چھوٹا جملہ ہے الرضا غنیمتی، اللہ سے راضی رہنا یہ میری دولت ہے، یہ میری دولت ہے، مال غنیمت ملتا ہے نا تو یہ میری دولت ہے اللہ سے راضی رہوں. تو ایک مومن کی زندگی کا جو نصب العین ہے، ہر وقت جو آنکھوں کے سامنے جو مقصد اس کے جمع ہوا رہتا ہے ہر وقت، وہ ہے اللہ کو میں راضی کر لوں، رضا چاہتا ہے وہ اللہ کی. تو صحابہ کرام کی جو صفت تھی رضی اللہ عنہم و رضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہوا وہ اللہ سے راضی ہوئے. تو اللہ کو راضی کرنا یہ ہماری زندگی کا مقصد ہے. اب ہر انسان آپ دیکھیں گے اپنی زندگی میں، اپنی بھاگ دوڑ میں، اپنی محنتوں میں کسی نہ کسی کو راضی کرنے میں لگا ہوا ہے. ایک تو خود اپنی نفس کو راضی کرنے میں لگا ہوا ہے، یہ کھاؤں گا، یہ پیوں گا، ایسا رہوں گا، یہ خواہش وہ خواہش، اپنے نفس کو راضی کرنے میں لگا رہتا ہے، یا اپنے آفیسر کو جس کو آفیسر سمجھتا ہے، مفید سمجھتا ہے، آفیسر کو راضی کرنے کی چکر رہتی ہے آفیسوں کے اندر، یا کوئی نوکر ہے ملازم ہے تو اپنے آقا کو راضی کرنے میں لگا ہوا ہے، سماجی ہے کارکن ہے لیڈر کو راضی کرنے میں لگا ہوا ہے، اور کوئی بھی انسان ہو اس کا کوئی محبوب ہوتا ہے اپنے محبوب کو راضی کرنے کے لیے لگا ہوا ہے، اپنے بچوں کو راضی کرنے کے لیے رات دن بھاگ دوڑ ہے، اپنی بیوی کو خوش کرنے کے لیے رات دن بھاگ دوڑ ہے. تو اگر مومن سے پوچھیں بھائی تمہاری بھاگ دوڑ کا مقصد کیا ہے، تو مومن کا جواب ہوگا اللہ کو راضی کرنا. میری ہر حرکت کا، میرے ہر عمل کا مقصود ہے اللہ راضی ہو جائے. اللہ راضی ہو گیا تو ختم، ہماری زندگی کا مقصد حل ہو گیا. اگر آج ہم کو پتا چل جائے کہ اللہ ہم سے پوری طرح راضی ہو چکے تو پھر ہم کو دنیا سے کوئی مطلب نہیں، اور باقی جینے کی کوئی تمنا نہیں، کوئی چیز پانے کی تمنا نہیں، کوئی چیز دیکھنے کی تمنا نہیں، بس ایک خواہش مومن کے دل میں ہوتی ہے اللہ راضی ہوں. مومن کی نظر میں اللہ کی ذات سب سے بڑی، مومن کی نظر میں اللہ کی یاد سب سے بڑی چیز، اور مومن کی زندگی کا مقصد اللہ کی رضا. ان تینوں کا تذکرہ قرآن میں ملے گا. اللہ اکبر اللہ اکبر، یہ تو ہماری زندگی کا ترانہ ہے، ہر نماز میں اللہ اکبر اللہ اکبر کہہ کے رکوع سجدہ کر رہے ہیں، کہ سب سے بڑی ذات اللہ کی ہے، اس لیے مومنوں کی زبان پہ ہمیشہ رہتا ہے اللہ اکبر. اور اعمال میں سب سے بڑا عمل کیا ہے، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا سب سے بڑا عمل کون سا ہے، تو انہوں نے فرمایا کہ تم نے قرآن نہیں پڑھا، قرآن میں اللہ کیا فرما رہے، وَلَذِكْرُ اللَّهِ اکبر، اللہ کو یاد رکھنا سب سے بڑا عمل ہے، اللہ کا ذکر سب سے بڑا عمل ہے، اور پھر اللہ کی رضا مومن کے لیے سب کچھ ہے. قرآن پاک میں وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اکبر، اللہ کی طرف سے اگر رضا مل گئی تو یہ سب سے بڑی بات ہے. تو یہ چیزیں ہیں جو ہم ہر وقت ہماری نگاہوں کے اندر رہنی چاہیے. اب یہ جو صفت ہے اللہ سے ہم راضی رہیں، یا اللہ ہم سے راضی ہو جائے، اب اس میں ماہرین میں، تربیت کے ماہرین میں بحث ہے مشائخ میں کہ یہ وہبی ہے یا کسبی ہے، آدمی محنت کر کے یہ چیز حاصل کر سکتا ہے کیا، اللہ سے رضا کی کیفیت، اللہ ہم سے راضی ہو جائیں اور ہم اللہ سے راضی ہو جائیں، یہ محنت سے ملنے والی چیز ہے یا اللہ تعالیٰ کی بخشش ہے، اللہ کی عطا ہے. تو بعض ماہرین نے کہا کہ یہ تو عمل کرنا بندے کے ہاتھ میں ہے، مگر راضی تو اللہ جب چاہیں گے ہوں گے، اس لیے یہ وہاں بھی ہے، بندے کے ہاتھ میں نہیں ہے. کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ ایک ملازم، ایک نوکر اپنے آقا کے لیے بہت کچھ کرتا ہے لیکن اس کا آقا راضی نہیں ہوتا، تو یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، اللہ کی عطا ہے. لیکن بعض ماہرین نے کہا نہیں، یہ کسبی ہے، اللہ سے راضی رہنا، اللہ کو راضی کرنا، یہ صفت محنت سے حاصل کی جا سکتی ہے، اس لیے کہ شریعت میں جس چیز کا بھی حکم دیا گیا ہے وہ آدمی کے لیے ممکن ہے، اس کا حاصل کرنا آسان ہے تبھی حکم ہوتا ہے، جب آدمی کے لیے ممکن ہی نہیں ہے تو پھر اللہ کو راضی کرنے کا حکم کیوں ہے، اور اللہ سے راضی رہنے کا حکم کیوں ہے؟ جب حکم ہے تو مطلب آدمی کے بس میں ہے. اس لیے انہوں نے کہا کہ نہیں یہ کسبی ہے. ہمارے ہند و پاک کے جو ماہرین گزرے وہ کہتے ہیں کہ نہیں یہ اس کی ابتدا کسبی ہے. راضی رہنے راضی کرنے کی جو کوشش ہے وہ ادھر سے شروع کرنا پڑتا ہے. ابتدا کسبی ہے, محنت سے حاصل کی جا سکتی ہے, لیکن اس کی انتہائی کیفیت جو ہے مقام رضا کی وہ اللہ کی عطا ہے. اللہ تعالیٰ جسے چاہے عطا فرمائے, بڑا مقام ہے. ایک دلچسپ بات ہے کہ اب اللہ کو راضی کرنے کی دھن مومن کی صفت ہے, اس کو ہر وقت یہ فکر رہتی ہے کہ اللہ مجھ سے اس وقت راضی ہے کہ نہیں, راضی نہیں ہے. راضی نہیں ہے تو راضی کرنے کی فکر کروں, تب اس کو پتا کیسے چلے کہ آج کے دن اللہ مجھ سے راضی ہے یا نہیں ہے, اس گھنٹے میں اللہ مجھ سے راضی ہے یا نہیں ہے, اس کو جستجو ہے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بنی اسرائیل نے پوچھا تھا کہ اے موسیٰ, آپ تو کلیم اللہ ہیں, اللہ سے آپ کی بات ہوتی ہے, آپ اللہ سے پوچھئے کہ ہم کو کیسے پتا چلے کہ آج اللہ ہم سے راضی ہے, کب اللہ ہم سے راضی ہے ہم کو معلوم کیسے ہوگا. تو جا کے انہوں نے پوچھا تو اللہ نے فرمایا میں کس سے راضی ہوں, یہ معلوم کرنا تو بہت آسان ہے, میں کس سے راضی ہوں وہ معلوم کرنا بہت آسان ہے. فرمایا وہ کیسے اللہ؟ فرمایا کہ تم اپنے دل میں جھانک کے دیکھو, دل کو اپنے ٹٹو لو, اگر اپنے دل میں تم اللہ سے راضی ہو تو اس وقت میں بھی تم سے راضی ہوں. اللہ فرماتے ہیں مسئلہ میری طرف سے نہیں ہے, تمہاری طرف سے فرما رہے ہیں پرابلم. تم لوگ اپنے دلوں میں شکوے پالتے ہو, تم لوگ مجھ سے مطمئن نہیں رہتے ہو. اگر کوئی بندہ مجھ سے مطمئن ہو جائے گا تو سمجھو اس وقت میں بھی اس سے مطمئن ہوں, میں بھی اس سے راضی ہوں. تو وہ گیند ہمارے پالے میں آ گیا کہ اللہ کو راضی کرنا ہے تو ہم کو اللہ سے راضی رہنا ہے. یہ بات سننے میں بڑی عجیب لگی کہ بندہ ہے, غلام ہے, مجبور ہے, ان کے دسترخوان کا بھکاری ہے ہر وقت, پھر یہ اللہ سے کیوں راضی نہیں رہے گا انسان. لیکن گہرائی میں آپ جا کے دیکھیے تو حقیقت یہ ہے کہ ہم میں سے اکثر لوگ اور ہم میں سے ہر ایک کبھی کبھی خود اللہ سے ناراض رہتے ہیں. یہ ہے بڑی مصیبت, اللہ سے ناراض رہتے ہیں, دلوں میں شکوے ہوتے ہیں, ان کو دیکھتے رہتے ہیں جو ہم سے مال میں بڑا ہوا ہے, عزت میں بڑا ہوا ہے, کسی صلاحیت میں, ان کو دیکھ دیکھ کے آہیں بھرتے رہتے ہیں. اللہ اس کو دیے مجھے نہیں دیے, مجھے یہ ملتا تو اچھا تھا, یہ ملتا تو اچھا تھا, میں کیسے خاندان میں پیدا ہو گیا, مجھے تعلیم نہیں ملی, ایجوکیشن نہیں ملی, مجھے فلاں نہیں ملا, ایسی بیوی مل گئی ہے, ایسے بچے ہیں, ایسے خاندان میں میری شادی ہو گئی ہے. تو ہزار شکوے ہوتے ہیں, دیکھو فلاں آدمی کو کتنا بہترین ماحول ملا, فلاں بھائی کو کیسے اچھا جاب ملا, فلاں کو کیسے اچھا موقع ملا. تو یہ دیکھ دیکھ کے اللہ سے شکوے دل میں رہتے ہیں, اور پھر میرا فلاں کام نہیں ہو رہا ہے, فلاں کام نہیں ہو رہا, اتنے دن سے کر رہا ہوں اور اتنے دن سے دعا کر رہا ہوں میں قبول نہیں ہو رہی. کئی لوگ آ کے بولتے ہیں الحمدللہ مولانا ہم لوگ نماز بھی پڑھتے ہیں, روزہ بھی رکھتے ہیں, خیر خیرات بھی کرتے ہیں, سب نہیں کیا کرتے, معلوم نہیں کیا قصور کرے, فلاں مصیبت کیوں آ رہی ہے, معلوم نہیں کیا کیے, کام نہیں ہو رہا فلاں, ہم کو تو سمجھ میں نہیں آ رہا ہم کیا کیے, سب اچھا ہی کر رہے, ایسا اکثر لوگ بولتے رہتے ہیں. تو یہ کیا ہے, اللہ سے شکایت ہے. یہ تو اللہ فرماتے ہیں کہ مجھ سے تم راضی ہوئے تو سمجھو اس وقت میں راضی ہوں, مجھ سے راضی ہونا سیکھو. اس لیے محسن انسانیت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو مسلمانوں کو روزانہ اس کی مشق کروائی کہ اللہ سے راضی رہنا سیکھو, اللہ کے دین سے راضی رہنا سیکھو, اللہ کے رسول سے راضی رہنا سیکھو. روزانہ تمہاری صبح ہو اللہ کی رضا کے ساتھ, روزانہ رات آئے تو تم اس وقت اللہ سے راضی رہو. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو صبح کے اذکار سکھائے ہیں فجر کے بعد, اس میں ہے تین مرتبہ بولنا ہے رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا ورسولا. روز صبح میں تین بار بولنا ہے, اور جیسے ہی مغرب شام شروع ہوئی تین بار بولنا, دل و جان سے بولنا ہے, بات کو پوری طرح سمجھ کے بولنا ہے. رضیت باللہ ربا, میں رب سے راضی ہوں,
یہ بڑا سوال ہے جو ہر ایک کو کرنا ہے. رب کس کو کہتے ہیں؟ جو ہماری پوری ضروریات شروع سے لے کے آخر تک ہر ضرورت پوری کرنے والی ذات کو رب کہتے ہیں. یہ اللہ کا ہمارا اصل بیسک رشتہ ہے. یوں تو وہ خالق ہیں اور ہم مخلوق ہیں، لیکن روز کا رشتہ ہمارا اللہ سے جو ہے وہ ہم ضرورت مند ہیں، وہ ضرورت پوری کرنے والے ہیں. تو اس رشتے سے اللہ سے راضی ہونا، آپ ہمارے رب ہیں، جس انداز میں آپ ہماری ضرورتیں پوری کر رہے ہیں، اے اللہ ہم آپ سے راضی ہیں. رب، اللہ کو اپنا رب مان کے خوش رہنا، یہ روز صبح میں پہلا سبق ہے. اے اللہ ہم کو آپ سے کوئی شکایت نہیں. جس خاندان میں پیدا کیا، جس ملازمت میں آپ نے رکھا، جس محلے میں آپ نے رکھا، جن حالات میں آپ نے رکھا، اس میں ہم آپ سے راضی ہیں. راضی ہے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آدمی ترقی کی فکر نہ کرے. اگر ایک جاہل گھرانے میں پیدا ہوا ہے تو اب جاہل ہی رہے، یہ مطلب نہیں ہے. ایک انتہائی غریب گھرانے میں پیدا ہوا تو اب ہمیشہ جان بوجھ کر غریب ہی رہے، یہ مطلب نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کا پورا عالمی نظام ہے، اس میں اللہ نے ہر ایک کو جس جگہ پہ رکھنا ہے رکھ کر اس کو پھر صلاحیتیں دی ہیں. اب حکم دیا ہے کہ تم اپنی صلاحیتیں استعمال کرو. زندگی نام ہے ترقی کا، روح کا سکون ہے ترقی میں، ہر لائن سے ترقی کرتا رہے آدمی، یہی انسان کی خوبی ہے. جانور میں اور انسان میں فرق یہی ہے کہ جانور جہاں ہیں وہیں رہ کے زندگی گزار دیتا ہے، اور انسان ہر دن آگے بڑھتا رہتا ہے. لیکن آگے وہی لوگ بڑھتے ہیں کہ جو پہلے جس جگہ میں ہوں اس کو اچھی طرح سمجھے، میری موجودہ پوزیشن کیا ہے، مجھے سہولتیں کیا حاصل ہیں، مجھے صلاحیتیں کیا حاصل ہیں، ابھی میری آج کی مجبوریاں کیا ہیں، ان سب کو صحیح انداز میں آدمی سمجھ کے اس کے حساب سے زندگی شروع کرے، شیخ چلی کے خواب دیکھتا ہوا زندگی نہ گزارے، اور اپنے اطراف کے جو حالات ہیں ان سے ناراض ہو کے زندگی نہ گزارے. جیسے ہی انسان ناراض ہوتا ہے اس کی صلاحیتیں سو جاتی ہیں. جیسے ہی انسان ناراض ہوتا ہے، مایوسی، غصہ، وہاں حضرت شیطان کا اس پہ قبضہ ہو جاتا ہے. اطمینان جہاں ہے، سکون جہاں ہے، اللہ سے وہاں مدد آتی ہے، وہاں سے صلاحیتیں صحیح استعمال ہونا شروع ہوتی ہیں. تو یہ شکایتی مزاج، منفی نیگیٹو تھنکنگ، یہ آدمی کی بربادی کی بنیاد ہے. ہمارے نبی سکھا رہے ہیں روزانہ صبح کرو تو پازیٹو مائنڈ لے کے شروع کرو کہ میں جہاں ہوں اس مقام پہ میں مطمئن ہوں. اب یہاں سے کیسے اڑان بھرنا ہے میں اس کو دیکھوں گا. اللہ کو رب ماننے کا جو مسئلہ ہے یہ بہت اہم ہے. یہ مان کے چلنا، میری ضروریات پورے کرنے والے ہیں اللہ، مطمئن بھی رہنا اور اللہ ہی کو رب ماننا. دنیا میں اللہ نے ہم کو بھیجنے سے پہلے پہلا سبق یہی پڑھایا ہے. قرآن مجید میں ہے، اللہ نے سارے انسانوں کی روحوں کو دنیا میں آنے سے پہلے میدان عرفات میں جمع کیا. وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، سب کو جمع کر کے اپنے بارے میں قائل کرا کے پوچھا، أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ، کیا تمہارا رب میں نہیں ہوں، تمہاری ضرورتوں کو پوری کرنے والا تمہارا رب میں نہیں ہوں؟ تو سب نے کہا بلا، ضرور آپ ہی ہمارے رب ہیں. تو دنیا میں آنے سے پہلے بتا دیا، دنیا میں جانے کے بعد میں رب ہوں یہ مت بھول جانا. تمہارا ضرورتیں پوری کرنے کا رشتہ مجھ سے ہے، مجھے رب مان کے چلو. جیسے اللہ کو ضرورت پوری کرنے والا انسان مانتا ہے تو پھر اللہ ہی سے مانگتا ہے، جب اللہ ہی سے مانگتا ہے تو پھر اللہ ہی کی مانتا بھی ہے. ایاک نعبد و ایاک نستعین، جب ضرورت پوری کرنے والے اللہ ہی کے اللہ ہی ہیں، یہ جب سمجھ میں آتا ہے تو پھر انسان نافرمانی نہیں کرتا، جس کی کھاؤ اس کی گاؤ. تو یہ سبق یاد رہنا ہے ہر وقت کہ اللہ مجھے پالتے ہیں، میری ہر ضرورت دینے والے اللہ ہیں. بظاہر ذریعہ بن رہی ہے دکان، اپنا بزنس، بظاہر ذریعہ بن رہا ہے اپنا کوئی بھی، اپنا جاب ذریعہ بن رہا ہے، لیکن دینے والے ہیں اصل اللہ. تو رب ہونے کا جو رشتہ ہے اللہ کا ہمارے ہم سے، اس کا اللہ نے اقرار لے کے بھیجا ہے، میں رب ہوں دیکھو. اب دنیا میں آنے کے بعد امتحان شروع ہو جاتا ہے انسان کا کہ اب کس کو رب سمجھ رہا ہے. کہیں کاروبار کو تو رب نہیں سمجھ رہا ہے، بزنس کو تو رب نہیں سمجھ رہا ہے، اپنی ہوشیاری کو، اپنے نالج کو تو اپنا رب نہیں سمجھ رہا ہے، میں اس سے پل رہا ہوں میں اس سے پل رہا ہوں، اس لیے کہ جس سے پل رہا ہوں یقین ہوتا ہے آدمی پھر اسی کے پیچھے بھاگتا رہتا ہے، اللہ سے پل رہا ہوں یہ یقین ہوتا ہے تو پھر اللہ کے حکموں کے پیچھے ہی بھاگتا ہے۔ تو یہ امتحان ہمارا ہر حال میں ہو رہا ہے کہ اللہ کو رب سمجھ رہے ہیں یا غیروں کو۔ اللہ میں اقبال فرماتے ہیں، بتوں سے تجھ کو امیدیں، خدا سے نو امیدی۔ اب یہ نہیں تو اور کافری کیا ہے، بولتے کافر کس کو بولیں گے؟ تو اللہ کے علاوہ کسی سے بھی دل لگا ہوا ہے امید ہے تو اس کو بت کہہ رہے ہیں، بتوں سے امید ہے تم کو۔ تو بہرحال رب کا رشتہ بہت پیارا رشتہ ہے، اللہ رب ہے ہمارے، ہم ان کے مربوب ہیں۔ قرآن مجید کی پہلی آیت اسی رشتے سے شروع ہوتی ہے، الحمدللہ رب العالمین، سب تعریف شکریہ اللہ کا کرو، کیوں؟ وہ رب ہے، سارے عالموں کا رب ہے۔ اور قرآن مجید کا سب سے آخری جو چھوٹا سورہ ہے وہ رب ہی سے چلتا ہے، قل اعوذ برب الناس، سارے جہانوں کے پروردگار کی میں پناہ میں آتا ہوں۔ تو یہ رب کا بڑا استعمال ہے قرآن میں، حدیث میں، اور اللہ اور بندے کے بیچ میں رب کا بڑا اہم رشتہ ہے۔ اللہ نے جتنی دعائیں ہم کو سکھائی ہیں، اللہ سے مانگو کیسا، تو سب اس میں اکثر کیا ہے، رب 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 ہے۔ کہا کہ مجھے اپنا رب بول کر اپنی ضرورتیں مانگو، ربنا آتنا فی الدنیا حسنا، اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں بھلی حالت عطا فرما، آخرت میں بھلی حالت۔ اب ہر دعا میں آپ دیکھیے، ربنا لا تزغ قلوبنا، ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین، ربنا اغفر لنا ذنوبنا، ربنا اتمم لنا نورنا، رب رب رب، کہ جب بھی مجھ سے مانگو تو رب بول کے مانگو۔ اس لیے کہ رب میں اللہ کا ہمارا جو رشتہ ہے، اس رشتے کی دہائی ہے۔ اللہ تو اللہ کا نام ہے، لیکن رب ہمارے اور اللہ کے بیچ کا رشتہ ہے، کہ ہم ضرورت مند ہیں، محتاج ہیں، ہماری ضرورت پورے کرنے والے آپ ہیں، یہ رشتہ ہے۔ جب بندہ رب کہہ کے اللہ کو بلاتا ہے تو اللہ کا پیار، اللہ کی رحمت جوش میں آتی ہے۔ جیسے چھوٹا بچہ ہے، اب اس کی ایک امی ہوتی ہے، امی کا مطلب امی کا کام ہی پالنا ہے، دودھ پلانا، کپڑے دھونا، ہر کام امی بولتے ہی امی کا مطلب ہے ضرورت پوری کرتی بچے کی۔ اب وہ امی کا نام ہے فاطمہ، اب بچہ جب بلائے گا کسی ضرورت کے لیے تو فاطمہ فاطمہ بول کے نہیں بلائے گا، امی 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 بولے گا۔ جب امی بولے گا تو اس کو جوش آئے گا ماں، کیوں؟ وہ رشتہ ہے، ماں اور بچے کا جو رشتہ ہے پیار کا، ضرورت پوری کرنے کا رشتہ ہے وہ، امی۔ تو فاطمہ بول کے بلائے گا تو جوش نہیں آئے گا، امی بول کے بلائے گا تو جوش آئے گا۔ تو اللہ کو بھی بندہ جب رب کہہ کے بلاتا ہے تو میں تو ضرورتوں سے بھرا ہوا ہوں، محتاج ہوں، اور میرے رب آپ ہیں۔ تو ہم کو سکھایا گیا کہ ہم رب کا نام لے کے دعا کریں، اور قیامت میں بھی جو کھڑا کیا جائے گا وہاں بھی رب کا، یوم یقوم الناس لرب العالمین، قیامت میں بھی رب سے واسطہ ہے۔ پل صراط پر بھی جو ہے رب سے واسطہ ہے، امنکم الا واردھا کانا علی ربک علی ربک حتما مقضیہ، تمہارے رب نے قسم کھائی ہوئی ہے۔ تو بہرحال قدم قدم پہ جنت میں جاتے وقت بھی کیا ہے، وسیق الذین اتقوا ربهم الى الجنۃ زمرہ، جو اپنے رب کا خیال رکھ کے زندگی گزارتے تھے، آج ان کو شان سے گروپ گروپ بنا کے جنت میں داخل کیا جا رہا ہے۔ تو جنت میں داخل ہوتے وقت بھی رب کا ذکر ہے، اور جنت میں جانے کے بعد جو سلام بھی آئے گا اللہ کی طرف سے، وہ رب کے لفظ سے آئے، سلام قولا من رب الرحیم، تمہارے رب کی طرف سے لو سلام لے لو، سلام قولا من رب الرحیم۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات وہ ہے جو ہمارے رب ہیں، ان سے ہمارا تعلق کیسا ہونا چاہیے، بندے بن کے رہے، شدید محبت کریں، خوف ہو تو انہیں سے ہو۔ فرمایا ایاک نعبد و ایاک نستعین، آپ ہی کی ہم بندگی کرتے ہیں اور آپ ہی سے ہم مانگتے ہیں، آپ کے بندے بننا ہمارا کام، ہماری ضرورتیں پوری کرنا آپ کا کام، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اور والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان والے اللہ سے شدید محبت رکھتے ہیں، فرمایا یہ رشتہ بندے کی طرف سے، اور خوف بھی رکھنا ہے کسی سے تو اللہ، واللہ احق ان تخشا، اللہ اس بات کے زیادہ حقدار ہیں کہ تم ان سے ڈرو، ان سے ڈرنے کے بجائے، اس لیے کہ سب کچھ کھلانے پلانے دینے والے وہی ہیں۔ تو صبح ہوتے ہی یہ سب باتیں ذہن میں رکھ کے پوری اطمینان کی کیفیت کے ساتھ بولنا رضیت باللہ ربا، اے میرے پالنہار، اے میرے رب، میں آپ سے بہت خوش ہوں، بہت خوش ہوں میں آپ سے، اس طرح صبح ہونی چاہیے. اور دوسرا جملہ حضور نے سکھایا ہے کہ وَبِمُحَمَّدٍ نَبِيًّا، وَبِمُحَمَّدٍ نَبِيًّا وَرَسُولًا، صبح ہوتے ہی بولنا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے رہبر ہیں، اس پہ میں بہت خوش ہوں. ایک تو ہے نماز کا امام، امام اللہ اکبر کہتے ہی ہم سب ہاتھ باندھتے ہیں، پھر رکو کرتا ہے اللہ اکبر، ہم رکو، امام کے اشارے پر ہم رکو سجدہ ہر چیز امام کے اشارے پہ چلتے ہیں. تو رسول کا مطلب ہے پوری زندگی کا امام، ایک تو ہے نماز کا امام اور رسول پوری زندگی کے امام. صبح سے شام تک کمائیں گے ان کے اشاروں کے مطابق، خرچ کریں گے ان کے طریقے پر، ہر چیز میں رسول کی پیروی، کامل پیروی کرنا، یہ نبی کا مقام ہے. تو جس طرح امام کی کامل پیروی سے نماز پوری ہوتی ہے، پوری زندگی کا ہر کام سنت کے مطابق کرنے سے رسول کی پیروی کامل ہوتی ہے. اور رسول کی پیروی کرنا اللہ کی پیروی کرنا، اللہ کی اطاعت کرنا، من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جو بھی رسول کی اطاعت کرے تو وہ رسول کی نہیں کر رہا، وہ اللہ کی اطاعت کر رہا ہے. تو یہ روز صبح ہر مسلمان کو یہ سبق تازہ کرنا ہے کہ میں اس بات پہ خوش ہوں کہ ہمارے رہبر ہیں محمد الرسول اللہ، وہ ہیں ہمارے آئیڈیل. یہ زبردستی کا سودا نہیں ہے، خوشی سے میں نے ان کو اپنا بنایا ہے، خوشی سے میں ان کی پیروی کروں گا. اور تیسرا جملہ جو بولنا ہے وَبِالْإِسْلَامِ دِينًا، کہ اسلام میرا دین ہے یا اللہ، اس پہ میں بہت خوش ہوں. یہ صبح شام بولنا ہے، میں اس پہ بہت خوش ہوں، دین میرے واسطے مصیبت نہیں ہے. شیطان ایک غلط بات دلوں میں یہ بٹھایا ہوا ہے کہ دین کا مطلب بہت مشکل رہتا، دین پہ چلنا مشکل رہتا، پابندی رہتی، سختی رہتی، تقوی کا مطلب سختی رہتی. اس میں لوگ بڑی بے تکلفی سے بولتے ہیں میاں دین کیا ہے، تلوار سے تیز ہے، بال سے باریک ہے، کتا کرے تو اتا ہے. دین بولتے تھے تو اس کے اندر پھر باریکی نکلتے چلے جاتی. اس واسطے آسانی سے جتنا ہوتا کرنا، باقی چھوڑ دینا. وہ تو متقی لوگوں کا کام ہے بھائی، ہم تو کیا ہے نارمل آدمی ہے. تو مطلب وہ مشکل ہے، دین پہ چلنے کو مشکل سمجھتے ہیں، مصیبت سمجھتے ہیں. یہ سمجھتے ہیں چونکہ اب اللہ تعالیٰ کے اتنا احسانات ہیں نا، اس واسطے ذرا انہوں ہمارا امتحان لینے کے واسطے یہ دین رکھے، کیسا بھی میں کھلا رہا ہوں پلا رہا ہوں، اس لیے اٹھو بیٹھو لیفٹ رائٹ کرا رہے ہوں. یہ رشتہ نہیں ہے دین کا ہمارے ساتھ کہ کوئی سزا ہے، کوئی مصیبت ہے، کوئی امتحان ہے ہمارا، وہ نہیں ہے دین. دین تو رحمت ہے، دین اللہ کا پیار ہے، زندگی کو آسان بنانے کے طریقے ہو. تو کبھی دل کے کونے میں یہ نہیں آنا چاہیے کہ دین مشکل ہوتا ہے. نعمت ہے اللہ کی، نعمت مشکل کیسے ہوتی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے جس دن دین کی تکمیل کی تو کیا فرمایا، الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا. آج میں دین اسلام تم پہ کمپلیٹ کر رہا ہوں، تو کیا کر رہا ہوں، میں اپنی نعمت پوری کر رہا ہوں. تو دین کا دینا نعمت کا دینا ہے. اس طرح اللہ نے جسم دیا ایک نعمت ہے، جان دی ایک نعمت ہے، بیوی بچے دیے نعمت ہے، دین دیا اللہ نے بہت بڑی نعمت ہے. ہر نعمت پہ اللہ نے احسان نہیں جتایا، لیکن دین دینے پہ احسان جتایا. یمنون علیکم ان اسلموا قل لا تمنوا علی اسلامکم بل اللہ یمن علیکم من ہداکم للایمان. اللہ نے بچے دینے پہ احسان نہیں جتایا، جان دینے پہ احسان نہیں جتایا، جسم دینے پہ احسان نہیں جتایا، اتنی دنیا دینے پہ کہیں احسان نہیں جتایا. اللہ نے اس پہ قرآن میں احسان جتایا ہے کہ اتنا پیارا دین میں نے تم کو دیا. اے عربی، یہ دیہاتی، یہ بدو، یہ ایسا ایمان لا کے ایسا آپ سے بات کر رہے جیسے احسان کر رہا ہے، کر رہے ہوں. نہیں، اللہ کا یہ احسان ہے کہ تم کو ہدایت اس نے دی. تو روزانہ صبح اپنے آپ کو یہ یاد دلانا، جیسے ہی دن شروع ہو رہا ہے، کہ یہ جو دین پہ میں چل رہا ہوں، دین پر، یہ مجبوری کا چلنا نہیں ہے. یہ مارے باندھے مجبوری. اب جمعے کے دن نماز کو نہیں جاؤں گا تو بیوی بولیں گی کئی کے مسلمان ہیں جی جمعہ کو بھی نہیں جاتے، بہنا بولیں گے، رشتے دار بولیں گے ارے وہ بدماش جمعہ کو بھی نہیں جاتا. تو اب لوگوں کے ڈر کے واسطے جمعہ کو آ رہے ہیں، یعنی یہ رشتہ نہیں، یہ مارے باندھے کا رشتہ نہیں، بلکہ دین ایک نعمت ہے، اللہ میں نے خوشی سے اس کو اپنایا ہے، یہ روز صبح بولنا۔ ہاں بچے تھے تو جب تو ماں باپ کی وجہ سے چلتے تھے ہوں گے، لیکن جس دن ہم جوان ہوئے بالغ ہوئے اس کے بعد سے تو اسلام کو میں اپنی مرضی سے اختیار کیا ہوں، یہ بولنا ہے روزانہ، مجھے یہ دین پسند ہے، یہ بول کے صبح کرنا ہے، یہ بھائی چانس نہیں ہے، بھائی چوائس ہے، یہ میں چاہ کے اس دین کو لے کے چل رہا ہوں، یہ روزانہ بولنا ہے۔ اس لیے کچھ تھوڑی امتیازی خوبیاں آپ کے سامنے دہرا رہے ہیں تاکہ آپ روزانہ صبح میں جب بولیں تو کھلے دل کے ساتھ بولیں کہ اسلام میری چوائس ہے، اسلام میرا فخر ہے، اسلام میرے لیے نعمت ہے، ہر صبح شام بولنا۔ تو اس کی کچھ خوبیاں ذہن میں رکھ لیجئے۔ سب سے اونچی خوبی یہ ہے کہ یہ دین توحید ہے، شرک سے پاک دین ہے، ایک دم بالکل شرک نہیں ہے اس کے اندر، دوسروں نے طریقے طریقے سے شرک ملا لیا۔ عیسائی کہتے ہیں کہ ہم بھی موحد ہیں مگر اس میں شرک انہوں نے ملا لیا، اور ہمارے ہندوستان کے لوگ بھی کہتے ہیں ہم موحد ہیں مگر انہوں نے شرک ملا لیا۔ دین اسلام ایک ایسا پاکیزہ دین ہے جس میں صرف توحید، تو اللہ ایک ہے، ساری دنیا کا بنانے والا، ساری دنیا کا چلانے والا ایک ہی ہے، ذرہ ذرہ پتہ پتہ اسی کے ہاتھ میں ہے، جو کچھ ہوتا ہے اسی کی مرضی سے ہوتا ہے، بیچ میں کسی کا کوئی عمل دخل نہیں ہے، اور ہم کو صرف ایک اللہ کی غلامی کرنا ہے، ہم کو ہزار شکتیوں سے ڈرنا نہیں ہے، جنوں سے ڈر رہے ہیں، بھوتوں سے ڈر رہے ہیں، بلاؤں سے ڈر رہے ہیں، وباؤں سے ڈر رہے ہیں، کبھی اس کو مناؤ، کبھی اس کو مناؤ، الگ الگ 50 قسم کی پوجائیں، یہ سب ہمارے پاس نہیں ہے، ایک کی بندگی کرنا سکون سے۔ اب آپ بتاؤ کسی عورت کا ایک شوہر ہے تو وہ سکون میں رہے گی، کیا ایک عورت کے 10 شوہر ہے تو سکون میں رہے گی؟ 10 شوہر ہے، 10 آقا ہے، وہ ایک آرڈر دیتا ہے، یہ ایک آرڈر دیتا ہے، یہ ایک آرڈر، اب کس کی مانے گی؟ ہر ایک کا اپنا ایک موڈ ہے۔ اللہ نے قرآن میں بتایا کہ وہ غلام جس کا ایک آقا ہے وہ سکون میں ہے، یا وہ غلام کے کئی آقا ان کے ہیں کیا وہ سکون میں رہ سکتا ہے؟ دیکھ کئی آقا رہیں گے سب ادھر ادھر حکم دیتے رہیے، پریشان ہو جائے گا، کس کی میں مانوں گا؟ دین اسلام میں وہ ہے کہ بس ایک اللہ کو پکڑو، اس کے بعد ہر خوف سے پاک، کسی کو منانے کی ضرورت نہیں، کسی کا زندگی میں ہماری کوئی اثر نہیں۔ وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ جن دینوں میں، جن مذہبوں میں، جن طریقوں میں توحید نہیں ہے ایک اللہ کی بات، وہ ہزاروں سے ڈرتے رہتے ہیں، وہ ہزاروں کو منانے کے لیے الٹی سیدھی حرکتیں کرتے رہتے ہیں، ان کے پاس ہزاروں کا خوف ہے۔ ظاہر ہے ایک آدمی ہزاروں کو تو مطمئن نہیں کر سکتا۔ تو یہ دین توحید ہے، اور یہ روحانیت کا دین ہے، روح کا دین نہیں ہے۔ جیسے دنیا میں کیا ہے، دین کے نام پہ مختلف دھرم ہیں، مگر لوگ پی رہے ہیں، کھا رہے ہیں، جوا کھیل رہے ہیں، ناچ رہے ہیں، کود رہے ہیں، ایک غفلت کی زندگی ہے۔ بس سال کے کچھ مخصوص دنوں میں کچھ خاص قسم کے کپڑے پہن لیے، خاص قسم کی عیدیں کر لیے، خاص قسم کا جلوس نکال لیے، وہی ان کا دین ہے، باقی عام زندگی میں بس غفلت کی زندگی ہے۔ لیکن اسلام وہ دین ہے جو دین احسان ہے، ان تعبد اللہ کانک تراہ فان لم تکن تراہ فانہ یراک، یہ دین ہے، الم یعلم بان اللہ یرا، وہ دین ہے یہ دین، یہ مسلمان کو سکھاتا ہے کہ ہر وقت مجھے اللہ دیکھ رہے ہیں، میں اللہ کی نگاہوں میں ہوں، یہ مان کے زندگی گزاروں۔ اب آپ کتنا فرق ہو جائے گا سمجھیے، کہ ایک دھرم وہ ہے، وہ دین ہے جو غفلت میں لوگوں کو رکھتا ہے، پیو کھاؤ کچھ چاہے کرتے رہو، اور ایک وہ دین ہے جو ہمیشہ بادب رکھتا ہے کہ اللہ دیکھ رہے ہیں، اللہ دیکھ رہے ہیں، اللہ دیکھ رہے ہیں۔ کس دین میں روحانیت ترقی کرے گی؟ کہ یہ دین اسلام ہر وقت اللہ سے دل کو جوڑے رکھنے کا دین ہے، یہ اس لیے بڑی پاکیزگی اس کے اندر ہے، اور یہ دین اخلاق ہے۔ آپ کو ہر مذہب میں اچھی تعلیمات ملیں گی مگر بکھری ہوئی چند باتیں، بکھری ہوئی چند اخلاق کی باتیں، لیکن اسلام وہ ہے جو پوری زندگی کو باریک سے باریک پہلو سے اخلاق میں سنوارتا ہے، ایک برائی کے ہزار درجے وہ پورے کلیئر کرتا ہے کہ یہ بھی برائی ہے اور گھسو، یہ بھی برائی ہے، یہ بھی برائی ہے، اور ایک اچھائی ہے تو اس کے پورے درجے بتاتا ہے اور پوری زندگی کو اخلاق والا بناتا ہے، یعنی کہ چند ایک پہلو پہ توجہ ہے باقی نہیں۔ تو یہ دین اخلاق کا دین ہے۔ قیامت میں سب سے زیادہ حضور نے جو فرمایا جو وزن ہوگا اخلاق کا ہوگا، کیریکٹر کا ہوگا۔ اس لیے صحابہ کرام کا کیریکٹر بہت بہترین، ہر زمانے کے نیک مسلمانوں کا کیریکٹر بہت بہترین، سچے مسلمانوں کو دیکھ کر ہمیشہ دنیا نے ان کو سلام کیا، اس لیے کہ دین اسلام بہترین کیریکٹر سکھاتا ہے۔ باریک سے باریک اخلاق کی باتیں حضور نے فرمایا، بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، مجھے تو بھیجا ہی اس لیے گیا ہے کہ اخلاق کی، کیریکٹر کی باریک سے باریک اور اونچی سے اونچی بات سکھاؤں میں، آئے ہی اخلاق بنانے کے واسطے۔ اور یہ دین رحمت کا دین ہے، سب پہ ترس کھانا دین رحمت ہے۔ اللہ کہتے ہیں میں رحمان ہوں، رسول کے بارے میں کہتے ہیں رحمت للعالمین، سارے عالموں کے لیے پیار بن کے آئے ہیں، اور ہر مسلمان سے کہا گیا ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، تم دنیا والوں پہ ترس کھاؤ اللہ تم پہ ترس کھائیں گے۔ یہ سختی کا دین نہیں ہے، یہ سنگ دلی کا دین نہیں ہے، یہ دوسروں سے بے نیازی کا دین نہیں ہے، یہ دین سب سے پیار کا دین ہے، سب پہ شفقت کرنے کا دین ہے، سب کے غم میں حصہ لینے کا دین ہے۔ اور پھر اس دین کی خاص خوبی یہ ہے کہ یہ نالج کا دین ہے، یہ علم کا دین ہے۔ پہلی آیت جو نازل ہوئی آسمان سے، اقرا، پڑھو لکھو، یہ پڑھائی کے ساتھ چلنے والا دین ہے۔ یہ کہتا ہے ہر کام تحقیق سے کرو، گمان سے کوئی کام مت کرو، گمان سے کوئی نظریہ نہ مت بناؤ، گمان سے کچھ ایک لفظ بولو نہیں، ہر چیز میں تحقیق چاہیے، علم چاہیے، یہ علم کا دین ہے، سیکھنے پہ ابھارتا ہے۔ اور اہل علم کی قدر کا دین ہے کہ اہل علم کی قدر کرو، علماء کی قدر کرو۔ هل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون، کیا علم والے اور بغیر علم والے برابر ہو سکتے ہیں؟ اللہ کہتے ہیں اس واسطے تم علم والوں سے جڑ کے رہو، علم کے چاہنے والے بنو، علم سیکھنے والے بنو، علم کی مجلسوں کے دیوانے بنو اور علم والوں کے دوست بنو۔ باقی سب دھرموں میں کیا ہے، آنکھ بند کر کے چلو، ہماری مانو، عجوبے کہانیاں، کرامتوں کی دنیا ہے باقی مذہبوں کے اندر، پورا دین دھرم الٹی سیدھی عجیب کہانیوں پہ چل رہے ہیں سب کے، لیکن دین اسلام نہیں، کہانیاں کرامتیں کچھ بھی نہیں ہے، سوچ سمجھ کے کرو ہر کام، سوچ سمجھ کے کرو، علم سے کرو، تحقیق سے کرو، تجربے سے کرو۔ اور یہ جو دین ہے اخوت کا دین ہے کہ جتنے ایمان والے ہیں وہ بھائی بھائی بن کر جئیں، اس پہ تو کئی ہفتے سے بیان چل رہا ہے کہ یہ سب کو ایک دوسرے کی محبت، اخوت، بھائی چارہ سکھاتا ہے۔ ایک روٹی ہے تو آدھی آدھی بانٹ کے کھاؤ، ایک روپیہ تمہارے پاس ہے دونوں مل کے کھاؤ، خود غرضی سے پاک رہو، دوسروں کا غم سیکھو، پریکٹیکلی جڑے رہو پورے ایمان والوں سے۔ اگر ان تعلیمات پہ امر ہوتا تو یہ امت دنیا میں سب کے سر پہ تاج بن کے بیٹھی بھی ہوتی، ہم نے عمل نہیں کیا، اس لیے آج ٹکڑے ٹکڑے ہیں، بکھرے بکھرے ہیں، غمگین ہیں، اداس ہیں، بے بس ہیں، مجبور ہیں، مقہور ہیں، ذلیل ہیں۔ اور اگر دین اخوت جیسا چاہتا ہے ویسے بن کے رہتے تو اللہ سب کے سروں کا تاج بناتے تھے۔ اور یہ دین مساوات کا دین ہے۔ آج تو پوری دنیا میں انسانی حقوق کا پورا چارٹر بنا ہوا ہے، یو این او اس کے واسطے موجود ہے، ساری دنیا میں انسانی حقوق، انسانی حقوق، یہ آواز لگائی جا رہی ہے، مگر یہ اب کے نعرے ہیں، لیکن اسلام نے آج سے 1400 سال پہلے کہا تھا کہ سب انسان برابر ہیں، سب کے جسم میں ایک ہی خون خون دوڑ رہا ہے آدم کا، کلکم من آدم، تم سب کے سب ایک ہی باپ کی اولاد ہو، وہ آدم من تراب، آدم مٹی سے پیدا ہوئے تھے۔ لا فضل لعربین علی عجمی ولا لعجبین علی عربی ولا لأسود علی احمر ولا لأحمر علی اسود، سب برابر ہیں، سب ایک ماں باپ کی اولاد ہیں، کسی قسم کی اونچ نیچ نہیں۔ اب ہمارے ہندوستان میں دیکھو کتنا فرق تھا، انسانوں کو جانوروں سے بدتر دیکھا جاتا تھا، بڑی ذات، چھوٹی ذات، کوئی سر سے پیدا ہوا بھگوان کی، کوئی پیر سے پیدا ہوا، اور جو پیر سے پیدا ہوئے ان کو اس کا حق نہیں ہے کہ وہ بڑی ذات والے کی برابر بیٹھے، اگر اس کے برابر بیٹھ گیا تو اس کے سورین کاٹ دینے کا حکم تھا، یہاں کی مذہبی کتابوں میں جو لکھ رکھی لوگوں نے۔ کسی اعلیٰ ذات کے علاقے سے کوئی گزر گیا چھوٹی ذات والا تو اس کو بغیر چپل کے گزرنا، چپل ہاتھ میں لے کے جانا، اور اپنے پیچھے جھاڑو باندھ لینا تاکہ جہاں جہاں اس کا پاؤں پڑ رہا ہے پیچھے پیچھے جھاڑو آ کے اس کے پاؤں کا نشان مٹا دیا. ہمارے محلے میں تیرے پاؤں کا نشان صدیاں بیت گئی اور سب مذہب آج بھی دنیا میں کتنے چرچ ہیں. غریبوں کی جگہ الگ ہے, امیروں کی جگہ الگ ہے, الگ الگ ذاتوں کی الگ ہے. اب کیا ہے, ووٹ بٹورنے کے واسطے جو ہے فرقہ پرست بھی اور دل سے کسی تھپ کو برابر نہیں ماننے والے بھی اوپر سے بولتے سب برابر ہے, جا کے دھیڑوں کے گھر میں جا کے کھانا کھاتے ہیں. یہ صرف پالیٹکس کی حد تک ہے, حقیقت میں نہیں ہے. حقیقت میں کسی کو برابر نہیں سمجھتے. لیکن اسلام وہ ہے کہ بالکل ہر مسلمان کے دل میں اترا ہوا ہے کہ سب کے سب برابر ہیں. آ گیا عین لڑائی میں اگر وقت نماز, قبلہ روح ہو کہ زمین بوس ہوئی قوم حجاز, ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز. محمود ایک شہنشاہ وقت کا فاتح اعظم اور ایاز ایک معمولی غلام, مگر نماز پڑھ رہے ہیں تو شہنشاہ کے بازو غلام ہے. سیٹھ صاحب کئی فیکٹریوں کے مالک, ان کے بازو ان کا جو ہے گھر کا جھاڑو دینے والا کھڑا ہوا ہے. نماز کرنے میں تو سب برابر. قبلہ روح ہو کے زمین بوس ہوئی قوم حجاز, ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز, نہ کوئی بند رہا اور نہ کوئی بندہ نواز. بندو صاحب و محتاج و غنی ایک ہوئے, تیری سرکار میں پہنچے تو سبھی ایک ہوئے. ہر نماز میں تعلیم دی جاتی ہے, کوئی بڑا نہیں کوئی چھوٹا نہیں. ہاں جس میں تقویٰ ہے, جس کی زندگی گناہوں سے پاک ہے, وہ عزت والا. باقی پیسے کے اعتبار سے کوئی بڑا نہیں, نوکری کے اعتبار سے کوئی بڑا نہیں, عہدے کے اعتبار سے کوئی بڑا نہیں, کسی اعتبار سے بڑا نہیں. ہاں نیک ہے تو بڑا ہے. اور ایک اس دین کی خاص خصوصیت ہے جو آج کل کے زمانے کی خصوصیت لوگ سمجھتے ہیں, یہ اسلام کی خصوصیت ہے کہ یہ اسلام شورائیت سکھاتا ہے کہ ہر کام مشورے سے کرو. شورا ہونا چاہیے, مشورہ ہونا چاہیے. ایک کی موناپلی نہیں چلے گی, ایک کا حکم نہیں چلے گا, شورا چاہیے. امیر کی بڑی اہمیت ہے, مقام ہے, لیکن امیر شورا کا پابند ہے. امیر کو شورا کے ساتھ چلنا ہے, منمانی نہیں کرنا ہے. حضرت حسن رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور کے جو نواسے ہیں فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی اللہ کے نبی تھے, وہ ہر معاملے میں اللہ کے دیوے علم سے دیکھتے تھے. اللہ کے نبی, اللہ کی نبی کی زبان سے نکلنے والا ہر بول اللہ کی طرف سے ہوتا تھا. ہر وقت اللہ کے نبی کا دل عالم بالا سے جڑا ہوا تھا. اللہ کے نبی کو مشورے کی کسی معاملے میں ضرورت نہیں تھی, اس لیے کہ ان کا لنک اللہ سے تھا, ان کی زبان شریعت تھی. اس کے باوجود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا ہے کوئی معاملہ مشورے کے بغیر نہیں. وشاورہم فی الامر, اے نبی مشورے سے چلو صحابہ کے. وامرہم شورا بینہم, بغیر شورا کے امیر نہیں. اور شورا کا مطلب چند بدھوں کو بٹھا لینا نہیں ہے, شورا کا مطلب ہے جس معیار کا مشورہ ہے اس معیار کے لوگ, اہل حل و عقد, علم والے, شریعت کے ماہرین, کام کے ماہرین کو شورا کہتے ہیں. تو حضرت حسن فرماتے ہیں کہ حضور کو اللہ نے اس لیے حکم دیا تاکہ نبی کو تو مشورے کی ضرورت نہیں تھی, لیکن اللہ چاہتے تھے کہ امت میں ہر زمانے میں شورا چلتی رہے, مشورہ چلتا رہے, امت مشورے سے جڑی رہے, اس لیے حضور کو حکم دیا جا رہا. ورنہ حضور کو صحابہ کے مشورے کی کوئی ضرورت نہیں تھی. امت کو تعلیم دی جا رہی ہے کہ اکیلے کی ایک مردی نہیں چلے گی, شورا ہونا چاہیے, اجتماعی فکر ہونی چاہیے. کسی معاملے میں کسی ایک کی رائے کے اوپر امت کو نہیں چلایا جا سکتا, کوئی بھی دین کا کام نہیں کیا جا سکتا. بلکہ ذاتی کاموں میں بھی آدمی کو اپنی مرضی سے کچھ نہیں کرنا چاہیے, اس لائن کے ماہرین سے مشورہ کرنا, یہ وہ دین ہے. پورا نظام اس کا شورائی نظام ہے. اور یہ تقوی کا دین ہے کہ نیکی تقوی ہی اس میں سب کچھ ہے. اور یہ سچائی کا دین ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا, ہو سکتا ہے ایک آدمی مسلمان ہو, کبھی اس سے چوری ہو جائے حالات کی مجبوری میں, ہو سکتا ہے فلاں گناہ ہو جائے, فلاں گناہ ہو جائے, لیکن ایک مسلمان ہو اور جھوٹ بولے یہ نہیں ہو سکتا. یہ سچائی کا دین ہے. بغیر سچ کے آدمی مسلمان نہیں ہے. جب ایک سچائی ایسی چیز ہے جو پوری لائف کو پھر ٹرانسپیرنٹ بنا دیتی ہے, تو یہ دین سکھاتا ہے کہ سچے رہو, ہر حال میں سچ بولو. ہزار خوف ہو لیکن زباں ہو دل کی رفیق, یہی رہا ہے ازل سے قلندروں کا طریق. دو رنگی نہیں, دو زبانی نہیں, سچ بولنا. اور ایک خاص بات ہے جس کو آج ہم لوگ یاد نہیں رکھتے ہیں, یہ دین خوبصورتی کا دین ہے. یہ دین الٹے سیدھے رہنے کا دین نہیں ہے، قابل ارحم حالت ڈال کے رہنے کا دین نہیں ہے، کپڑے پہن رہے کہ دیکھے تو ایسا معلوم ہو رہا ہے کہ بہت غریب ہے بیچارہ، یہ وہ دین نہیں ہے. ایک پینچا اوپر ایک پینچا نیچا وہ دین نہیں ہے، ایک چپل پہن کے نکل گئے وہ دین نہیں ہے. ایسی باتوں پہ حضور نے ٹوکا. یہ دین سکھاتا ہے باوقار رہو، خوبصورت رہو، جو کام کرو بیوٹیفل کرو، اس لیے کہ ان اللہ جمیل یحب الجمال، اللہ خود بھی خوبصورت ہیں اور اللہ تعالیٰ خوبصورتی کو پسند کرتے ہیں. بہت سارے دیندار جو ہے یہ پہلو واضح نہیں ہونے کی وجہ سے ایسا اپنا حلیہ ڈال کے رکھتے کہ لوگ دیکھ کے سمجھتے بیچارہ رحم کے قابل ہے، کچھ چندہ نکال کے دینا کیا. نہیں، وہ دین نہیں، دین باوقار رہنا سکھاتا ہے، خوبصورتی سکھاتا ہے. ان اللہ کتب الاحسان علی کل شیء، حسن کہتے ہیں خوبصورتی کو، احسان اسی سے باب افعال ہے، حسن پیدا کرنا، کسی بھی چیز میں حسن پیدا کرنا. تو فرما رہے ہیں کسی بھی چیز، جو بھی معاملہ تمہارے ہاتھ میں آئے اس کو حسین انداز میں کرو. تو آج کی دنیا ڈیکوریشن پہ بہت مرتی ہے، بہت زیادہ جو ہے سجاوٹ پہ توجہ ہے. دین اسلام بھی یہ کہتا ہے کہ جو کام کرو سلیقے سے کرو، مگر سجاوٹ کی چکر میں اسراف کرنا، لوگوں کے حقوق مار کر لوگوں کے ضروری مسائل سے بالو ڈال کے صرف سجاوٹ کرنا، اس کی اجازت نہیں ہے. اس لیے کہ اسلام دین اعتدال بھی ہے، بیلنس بھی سکھاتا ہے دین. تو بہرحال یہ دین خوبصورتی کا دین ہے، یہ دنیا کو سجانے والا دین ہے، ویران کرنے والا دین نہیں ہے. اور پھر بڑا پیارا جو اصول ہے، الدین یسرن، یہ آسانی والا دین ہے. دین کا اصول ہے کہ دین آسان ہے. صحابہ کو حضور بھیجتے تھے کہیں بھی دین سکھانے کے لیے، بولتے تھے دیکھو آسانی پیدا کرنے کے لیے اللہ نے تم کو پیدا کیا ہے، مشکل پیدا کرنے کے لیے. انما بعثتم میسرین ولم تبعثوا معسرین. اس لیے جو لوگ سمجھتے دین مشکل مشکل مشکل، بہت دھوکے میں ہے. آپ نے سمجھانے دین کو اور آپ کو دین سمجھانے نہیں آتا، آپ نے مشکل بنایا دین کو. اللہ کا دین تو مشکل ہو ہی نہیں سکتا. تو ہزاروں خوبیاں ہیں دین اسلام کی، یہ چند کا تذکرہ کیا گیا تاکہ ہر روز صبح میں ہم جب بولیں یا اللہ میں اسلام سے خوش ہوں تو دل سے بولیں، جو دین آپ نے ہم کو دیا ہے اس سے یا اللہ میں خوش ہوں. بہرحال ایک صفت اپنے اندر پیدا کرنے کی ہے، خوش رہنا اللہ سے. بہت ساری چیزیں میں چھوڑ رہا ہوں. آخر میں ایک حدیث قدسی پہ بات ختم کر رہے ہیں، اس کو یاد رکھیے. نے مومن کو ہمیشہ جھن کیا ہے، اپنی مرضی پوری کرنے کے نہیں رہنا. اللہ سے ہم راضی ہیں، اللہ کے ہر حکم سے راضی ہیں. اللہ کی جو مرضی ہے وہ ہمارے فائدے کی مرضی رہتی ہے، وہ کبھی ہمارے خلاف مرضی نہیں رہتی اللہ تعالیٰ کی. اس لیے اللہ کی جو مرضی ہے اس کو دل و جان سے چاہنا چاہیے. تو حدیث قدسی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اللہ کی بات حضور نقل کرتے ہیں، میرے بندے سنیے اس کو غور کر کے، پورے پورے بیان کا خلاصہ ہے، الفاظ یاد رکھ کے جائیے. میرے بندے ایک تیری مرضی ہے اور ایک میری مرضی ہے. کسی بھی معاملے میں اللہ فرما رہے ہیں، میرے بندے ایک تو تیری مرضی ہے اور ایک میری مرضی ہے. اگر تو یہ چاہے گا کہ تیری مرضی پوری ہو، بندے سے اللہ کہہ رہے ہیں، تو تجھے یہ بات تھکا دے گی. تو اپنی مرضی پوری کرنے پہ چلے گا تو تجھے تھک جانا پڑے گا، ایسے ایسے حالات آئیں گے کہ تو تھک کے رہ جائے گا، اور آخر میں ہوگا یہی کہ تیری پوری نہیں ہوگی، میری مرضی پوری ہوگی. تو تھک جائے گا تیری مرضی پوری کرنے کے لیے، لیکن آخر کال حالات ایسے آئیں گے کہ مرضی تیری نہیں پیدا ہوگی، پوری ہوگی میری پوری ہوگی. اور اگر اے بندے تو یہ سوچ کے آگے بڑھے گا کہ اللہ کی مرضی پوری ہوگی، اے اللہ تیری مرضی پوری ہوگی، تو میرے بندے تو بظاہر میری مرضی کا کام کر رہا ہوگا، لیکن تیرے مرضی کے پورے اسباب میں کر دوں گا، تیرا پوری مرضی میں پورا کروں گا، کفایت کروں گا، تیری مرضی کی ساری چیزوں کے لیے میں کافی ہو جاؤں گا. اور تو اس نیت سے چلا تھا کہ اللہ کی مرضی پوری کروں، لیکن رزلٹ یہ ہوگا، آخر یہ ہوگا کہ تیری مرضی پوری ہوگی. تو اپنی مرضی کے لیے نہیں نکلا، لیکن ہوگا یہ کہ آخر کار تیری مرضی پوری ہوگی. تو اس وجہ سے ایک مومن کی زندگی کا اصول اللہ سے راضی رہنا، اور ہر وقت اللہ کو راضی رکھنے کی دھن میں رہنا، میرے اللہ راضی ہوں، میرے اللہ راضی ہوں، میرے اللہ راضی ہوں، یہ ہماری زندگی کا مقصد ہے. اللہ تبارک و تعالی یہ بہترین صفت مجھے اور آپ سب کو عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.